جتنے قیدی ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما، ہماری جتنی طلب ہے وہ سب پوری کر دے، جو تیرے وعدے ہیں ان کی تکمیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے جو ہم تجھ سے مانگے وہ ہمیں عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی بہترین حاجتوں سے ہمیں سرفراز فرما، اور اے پالنے والے جتنا ہم مانگ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں عطا فرما، آنا فخر بتانا اتنا مانگ سکتے ہیں، کہ انسان انسان کا ذہن تو کوٹا ہے، وہ کچھ اپنی باتیں سوچتا ہے تو یا تو نہیں سمجھتا، لیکن تو جانتا ہے کہ پالنے والے جتنا ہم مانگ سکتے ہیں اس سے بھی تم زیادہ عطا فرما، بانٹنا بہت فخر بتانا اتنا مانگ سکتے ہیں اس سے زیادہ، اے وہ ذات کے لیے سب سے بہتر عطا کرنے والی ہے، ہمارے دلوں کو منور فرما اور ہمیں اس راستے کی طرف پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نگاہوں میں انتہائی پسندیدہ ہے، بے شک تو ہی انسان کو صراط مستقیم پر چلانے والا ہے، درود پڑھ لیجیے محمد والا. یہ مایا مبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جايع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اعف عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما ابقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكله، اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤديني أمانتي وديني، آمين رب العالمين. دعا جو ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ اردو زبان میں، اے پالنے والے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہوتے گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ہم نے جو محتاج ہیں ان کو غنی کر دے، جو غذا سے محروم ان کو غذا عطا فرما، جو لباس کے ضرورت مند ہیں ان کو لباس عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جن جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، جو غریب الوطن ہیں ان کو اپنے وطن واپس پہنچا، جو قید بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. پالنے والے ہم تمام اہل اسلام میں جہاں جہاں پریشانی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہماری محتاجی کو تمنگری سے بدل دے، ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے، ہمیں محتاجی سے ہمیشہ محفوظ کرنا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت و کاملہ رکھتا ہے. اور اے پالنے والے میں تجھ سے یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ تو اس سال بھی اور آئندہ سال بھی مجھے حج کی سعادت عطا فرمانا، جو خوشحالی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، وسعت و رزق کے ساتھ، تاکہ جو مقدس مقامات ہیں میں وہاں حاضری ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بتایا تعلیم کے جو مشاہد مشادفہ اور زیارت کی جگہیں ہیں میں ان سے محروم نہ رہوں. اور اے پالنے والے میری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا فرما. اے پالنے والے شب قدر جو آنے والی ہے جس میں تو اہم ترین فیصلے کرے گا، ان میں یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے اپنے گھر پر بلائے، میری کوششوں کو قبول فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میری کوتاہیوں سے گزر فرمائے. اے پالنے والے مجھے ایک طویل زندگی دینا، مگر ایسی زندگی جس میں مجھ سے رزق ہو، اور مجھے توفیق دینا کہ میں مجھ پر جتنے قرض ہیں وہ بھی ادا کر دوں، اور میری جو میرے ذمے ضمانتیں ہیں وہ بھی ادا کر دوں، آمین رب العالمین. اور یہ حسب معمول ہر شب پڑھی جانے والی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فانه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الجلدان المقلبين فانهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء لا اله الا انت بحق لا اله الا انت فنجنا اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري في خير وعافيه وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي طبعه او ذنب تعذبني عليه يا ارحم الراحمين اس دعا کا بھی مختصر سا خلاصہ. اے پالنے والے یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا اور اپنے بندے پر روزے کو فرض قرار دیا. اس مہینے میں اس موقع پر میری پہلی درخواست اس کی یہ ہے کہ اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حضرت تعلیم پر نازل فرما, اور اہل پالنے والے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے, اس لیے کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اے پالنے والے اپنی رحمت سے مجھے صالح اور نیک بندوں میں شامل کر دے, تیری نگاہوں میں جو بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے. اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ شب قدر مجھے نصیب فرمانا اور اس میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول فرمانا. اے پالنے والے مجھے اچھی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمانا, مجھے اچھا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور میری دعاؤں پر میرے سوال کو قبول فرمانا. اور اے پالنے والے جب سے تیرے نبی کے اور تیرے امام کے ذریعے دنیا میں حق کا جہاد ہو تو مجھے اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اور اے پالنے والے جب میں دنیا سے رخصت ہوں اور قیامت میں تو سب بندگان خدا کو جمع کرے اس دن بھی مجھ پر خصوصی رحم فرمانا, مجھے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمانا. اور اے پالنے والے دنیا اور آخرت میں مجھے شیطانوں سے محفوظ کرنا. اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیری ذات عبدت کا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں میرے دامن کو ان سب سے محفوظ فرمانا. اور اے پالنے والے میں یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ میری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما, مجھے طویل زندگی عطا فرما جو خیر کے ساتھ ہو, عافیت کے ساتھ ہو, وسعت رزق کے ساتھ ہو, اور میرے ذریعے سے دین کے کاموں میں مجھ سے حصہ لینا. اے پالنے والے اور مجھے اس راستے سے نہ ہٹانا. اے پالنے والے میں تنا مانگتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان گزرے یا یہ شب گزرے ہو, صبح صالح ہو اور تیرا کوئی گناہ باقی ہو, بلکہ میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دے بحق محمد و آلہ الطاہرین. سورہ مبارکہ فاتحہ کی جماعت کی گئی ہے مرحوم سید علی حیدر جعفری ابن علی اوسط جعفری, مرحومہ شریفہ خاتون بنت آلہ حیدر اور مرحومہ قمر النساء بنت احمد علی کی روح کے لیے. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. درود پر لیجیے محمد والا. انہیں سورۃ المؤمنین کی آیتیں ہیں، یہ آخری آیت جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ارشاد قدرت ہے، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے خصوصیات کا. آغاز یہاں سے ہوا کہ یقیناً پیش پروردگار صاحبان ایمان کامیاب رہیں گے. اب اس کے بعد کوالٹیز، اہل ایمان، یہ ایمان والے جو پیش پروردگار کامیاب ہوں گے، ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں بھی خوف خدا دل میں رکھتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ لغو باتوں سے بچتے ہیں. تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ زکات کو اور جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. پھر بیچ میں ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس آخری آیت میں کہ جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس پر اگر آپ غور کریں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہضی بلاغت میں ایک بات کہی ہے، اور وہ بات ایسی بھی جس کی زیادہ زد ہم لوگوں پر تھی، لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو باتیں میرے خلاف ہوگی وہ بھی میں پڑھوں گا. درود پڑھ لے محمد والا. مولانا فرمایا کہ کسی کے روزے نماز کو زیادہ دیکھ کر متاثر مت ہو جانا، جب تک کہ ڈیلنگ میں اس کو نہ دیکھ، جب تک ڈیلنگ میں اس کو نہ دیکھ لو، پرکھ نہ لو. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے ایک عادت پڑ گئی اس کی، لیکن پرکھنا چاہتے کہ یہ انسان کہتا ہے کہ اسے ڈیلنگ کر کے. الفاظ کافی سخت ہیں اس خطبے کے، خبردار تو یہاں کرنا کہ اس کی نماز تم کو دھوکہ دیتی ہے، اس کا روزہ تم کو دھوکہ دیتے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور روایت ہے، ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمانے کی روایت ہے. اور اس روایت سے لگا ہوتا ہے کہ یہ خواری کی جراثیم وہیں سے زیادہ ہو چکے تھے. پیغمبری کے زمانے میں خواری کے جراثیم پیدا ہو چکے، پوری روایت نہیں پیش کرنا ہے، اس کے گفٹ پیش کرنا ہے کہ پیغمبر مسجد میں تھے اور ایک شخص بڑی لمبی چوڑی نماز میں پڑھے جا رہا تھا اور پڑھے جا رہا تھا. اس کی داڑھی بھی اسی طرح کی تھی جیسی ان کی ہوتی ہے، اور کرتے پیجامے ہمارے وہاں کل بتاج صاحب ایک بڑا خوبصورت کپڑا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں یہ ذرا ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کے آ جاتے ہیں. درود پڑھنے والا بدوا رہا ہوں. تو بڑی شکل اس کی نظر آ رہی تھی کہ بڑے بھائی کو کرتا پہن کے آ گیا تھا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ. تو پیغمبر نے اس کو کسی بات کی طرف متوجہ کیا تو وہ نماز ہی نہیں لگا. پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہیں آدمی نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے نماز کی کثرت کو دیکھ کے تمہیں اپنی نماز معمولی محسوس ہو، لیکن تم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن ان سے گلے تک نہیں پہنچتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس دین میں جتنا بڑا یہ فتنہ یہ لوگ پیدا کرے وہ پوری امت کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. اور آپ غور فرما لیجیے کہ وہ خوارج سے لے کے اور آج طالبان تک داری بھی ایک جیسی, پاجانے بھی ایک جیسی, باتیں بھی ایک جیسی, گھاتیں بھی ایک جیسی. درود پڑھ لیں محمد والے ہوں. تو مولا نے ایک پیمانہ دیا اور اس پیمانے کو جتنا آپ ایک بار اور دل کر لیجیے
محمد,
یہ اعلانات سے متعلق. تو وہ پیمانہ جو میرے مولانا کہتے ہیں وہ دنیا کے ہر انسان کی زندگی پر اسے پرکھا جا سکتا ہے. نہ اس علاوہ یہ خصوصیت یہ کہ وہ پہلی بنیادی خصوصیت اللہ کے کلام کے بعد سب سے بلیغ کلام فصاحت و بلاغت سے بڑا ہوا یہی کلام. اس کے علاوہ آخر میں تین حصے ہیں اس کے, پہلا اس کا خطبے ہیں, دوسرا مختصر خطوط ہیں جو آپ نے اپنے گورنروں کو اور نمائندوں کو بھیجے ہیں یا دشمنوں کو لکھے, آخر میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن کو کلمات پہ کسار کہا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شکرے. بعض اوقات پورا جملہ دو لفظوں پر مشتمل ہے, بعض دو چار شکروں پر مشتمل, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بعض اوقات ایک شکرے کے اندر پوری زندگی کا راز پوشی ہے. اس میں آپ دیکھیں شاید ابتدائی میں چھٹا ساتواں یہ فرمانے کے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا زندگی کیسی گزارنی ہے, انسان سوسائٹی میں رہتا ہے, فرد نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے, سوسائٹی میں رہتا ہے, کیسی زندگی گزار. اشاع فرمایا خالص الناس مخالطتا ان عشتم معها حنوا الیکم وان متم معها بقوا الیکم. معاشرے میں زندگی ایسی گزارو کہ جب تک ان کے درمیان موجود رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں, اور جب گزر جاؤ تو تم پر دلیں جھکا کر کہ کتنا اچھا انسان چلا گیا, کتنا پیارا انسان چلا گیا, کتنی خوبیوں والا انسان چلا گیا, کتنے لوگوں کا آنے والا انسان چلا گیا, کتنی دیواؤں کی خبر جوری کرنے والا, یتیموں کی سرپرستی کرنے والا, بندگان خدا کو قرض پہنچانے والا. اور جب تک موجود رہو تمہاری سیرت سے کہ راز سے خوش اخلاقی سے اتنے متاثر ہو کہ ہر شخص چاہے تو تم سے ملے, تو جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں. جب دنیا سے گزر جاؤ تو تم پر گلیاں جاتی ہوگی کہ اتنا برا اتنا اچھا انسان ہمارے درمیان سے چلا گیا. تو اس طریقے سے اگر آپ ایسے بلاوا پر غور کریں گے تو اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بات جو فکروں میں بہت بڑے بڑے مطابق انہیں والے سے ایک جگہ کی بات بھی ہے, اور اس کے لیے میں بالکل خلاصہ کر کے پیش کروں گا تاکہ کم وقت میں اور یہ باتیں مکمل ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دیانتداری کو پہچاننا تو اس سے بہت سے مختلف طریقے ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اس کی آمدنی اور اس کے خرچ میں کتنا توازن. اگر اس شخص کی ماہانہ آمدنی اصل پاکستان کے ساتھ ہم سوچیں اس کی ماہانہ آمدنی 5,000 ہے اور اس کا وہ خرچ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 8,000 ہے, تو ضرور 3,000 روپئے کہیں گھپلا کر رہا ہوں, کہیں نہ کہیں کر رہا ہوں, یہ کہاں گیا والا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک اور فکر مولا کا فرماتے بہت سے ایسے محل نظر آئے کہ ایک محل تعمیر ہوا ہے 10 جھوپڑیوں کو برباد کر کے, اتنے انسانوں کے حق کو اس نے پامال کیا. ہر گھنٹے اس کی تنخواہ تو 3,750 روپئے اور کوٹھی اس کی جو ہے وہ 80 لاکھ کی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ ضرور 10 جھوپڑیاں اس نے گرائی تاکہ ایک محل تعمیر کر سکے. تو یہ جو کلمات ہیں یہ بڑا درس رکھتے ہیں پوری زندگی کو سمجھنے برتنے اور سوسائٹی کے اندر اپنی حیثیت اور بندگان خدا کے معاملات کو پرکھنے کے لیے. تو اس وقت جو پیش نظر آئے تھے کہ یہ لوگ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. اور فرمائیے کہ عہد و پیمان کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے ایک حدیث پیغمبر کی، عدت المؤمن کل اخذ فی الید، اگر بندہ مومن کوئی وعدہ کر لے تو سمجھے تمہارے وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آ گئی، کہ اسے دوسرے وعدہ کیا اس کا مطلب مت سے پورا کر۔ عدت المؤمن، اگر واقعی وہ مومن ہے، واقعی وہ اللہ کی نگاہوں میں سچا انسان ہے، کھڑا انسان، تو کھڑا انسان، کھڑے انسان کا وعدہ ایسا ہے جیسے وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ تو مانا کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کے کثرت سجود سے تم دھوکہ مت کھانا جب تک کہ اس کو ڈیمنس نے معاملات میں پرکھ دو۔ جو اپنے وعدہ کرتا ہے کتنا سچا ثابت ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے اس میں کتنی ہیر کریس اپنے کو بچاتا ہے، بیچتا ہے تو ناپتول میں کتنی گڑبڑ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ جو انسان کی ڈیلنگ بندہ خدا کے ساتھ اس کی جو ڈیلنگ ہے، ان ڈیلنگس میں اور ان لوگوں سے معاملات میں اس کو پہچانا کہ کتنا اچھا انسان ہے، تبھی تم اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ واقع اندر سے تبدیل ہوا ہے، یہ پالشڈ انسان ہے، ایک پالشڈ انسان ہے، ایک اندر سے ستھرا انسان ہے، بہت فرق ہے دونوں۔ اور یہ اندازہ صرف ظاہر نشست نہیں ہو سکتا کہ یہ پالشڈ ہے یا اندر سے صاف ستھرا ہے۔ ہاں جب انسان ڈیلنگ کرے گا، اس کے ساتھ معاملات کرے گا، لین دین کرے گا، تب کچھ عرصے کے بعد صحیح معنی میں انداز ہوگا کہ یہ پالشڈ ہے یا اندر سے صاف ستھرا ہے۔ ایک بار اور درست پنڈت جی محمد رہا، تو وہ لوگ جو پیشے ور گزار قیامت میں کامیاب قرار دیے گئے، ان کی یہ پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ والذین ہم لعہدہم وامانتہم راعون، امانت دی گئی ہے اس کو ادا کر، چاہے کچھ ہو جائے، وعدہ کیا ہے اس کو بہرحال پورا کر۔ اور آپ دیکھیں صاحب کی ہسٹری میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، سرکار حتمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اعلان رسالت فرمایا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کفار و مشرکین کی مخالفتیں رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوا۔ جب تک کہ سرکار ابو طالب موجود تھے، اس وقت تک ان کفار و مشرکین کے لیے پیغمبر کے خلاف کوئی اقدام کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ سرکار ابو طالب نہ صرف خاندان کو سربراہ تھے بلکہ پورے مکے کو سربراہ تھے، اور ان کی ذاتی وجاہت اتنی تھی کہ کسی مسئلے میں بھی بندگان خدا کے لیے ان کے فیس ٹو فیس بات کرنا بہت سخت تھا، کہ کوئی ان سے آ کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، یہ بہت مشکل بات تھی، کیونکہ ان کا ایک روگ تھا، ایک بہت بڑی حیثیت تھی سرکاری بتانے کی۔ تو جب تک جناب بتا دیے ڈالے، اگرچہ وہ لوگ خون کے پیسے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ براہ راست آ کر پیغمبر سے کوئی گستاخانہ بات کر سکے یا کوئی ناٹو یا جملہ کہہ سکے، بچے کو بھیج دینا کہتا ہو اور کسی کو دینا کہ کوڑا کر کے پھینک دو، یہ ان کی بزدلی کا انداز تھا، لیکن پھر اسے آ کر مقابلے پر آیا، یہ نہیں ممکن تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی رچارے ابھی تعلیم موجود ہیں۔ اور اسی لیے جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو خدا عالم نے حکم دیا کہ حبیب اب آپ مکہ چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ آپ کا محافظ اور پشت پناہ چلا گیا۔ اس سے دنیا اندازہ کرے کہ جناب ابو طالب کی منزلت رسول کے نزدیک ہے، خدا کے نزدیک ہے۔ درست کر لیجیے محمد والا، تو یہ لوگ خون کے پیاسے تھے، یہاں تک کہ جو شب ہجرت پیغمبر نے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو سب نے طے بھی کر لیا تھا کہ آج جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ہر ایک سے ایک جوان آئے، اور رات کو جب پیغمبر اپنے بستر پر سو رہے ہیں تو ہر قبیلے کا ایک جوان تلوار کا بھرپور وار کرے، پیغمبر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اور اتنی تلوار پڑے اور اتنے قبیلے انوالو ہوں اس میں کہ خاندان بنی ہاشم کے لیے کسی ایک سے بدلہ لینا ممکن نہ ہو۔ اگر لڑنے پر آئے تو سب سے لڑنا پڑے، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک خاندان ہر تمام سینکڑوں خاندانوں سے لڑے، اس لیے ہم لوگ ان کو قتل بھی کر دیں گے اور ان کے انتقام سے بچ بھی جائیں گے۔ یہ منصوبہ بندی تھی، اس کے بعد خدا عالم نے حکم دیا پیغمبر کو اب آپ مکے میں نہ ٹھہریں بلکہ آپ مدینے کو تشریف. تو ابھی جو اس کی باتیں سوچیں گے بات کرنی ہے تو پھر بات کروں گا, اس میں بھی بعض باتیں بہت اہم ہیں. لیکن یہاں کی بات میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں, پیغمبر جب مکہ چھوڑنے لگے تو اس وقت بہت ساری امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں. کن لوگوں کی تھی؟ یہ بھی کچھ سارے مشکل تھی. پیغمبر نے مولا کو جب اس طرح بلایا تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ 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 امانتیں ہیں, ان لوگوں تک پہنچا کر پھر تم میرے پاس مدینے آ جائیں. اب غور فرمائی, امانتیں ان لوگوں کی ہیں جو خون کے پاس ہیں, لیکن انہیں پیغمبر کی امانت پر ناز اتنا تھا, اعتماد اتنا تھا کہ اپنی قیمتی چیز اپنے سبھی بھائی کے پاس نہیں رکھتے تھے, پیغمبر کے پاس اپنے جواہرات اور جو چیزیں جن کے بارے میں اندیشہ ہوتی ہے کہیں گم ہو سکتی ہے, کوئی ان پر نظر ڈال سکتا, ان کو اپنے گھر میں رکھنے میں مطمئن نہیں تھے, پیغمبر کے پاس رکھنے میں مطمئن تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے, ہمارے مذہب کو غلط کہہ رہا ہے, ہمارے تمام آبا و اجداد اس کے پیغام کی زد پر ہیں, لیکن اس کی صداقت پر کوئی حرف نہیں لگایا جا سکتا, اس کی امانت پر کوئی شک نہیں ہے. تو خون کے سیاسی ہونے کے باوجود انہیں ناز تھا اتنا پیغمبر کی امانت پر کہ اپنی ساری قیمتی چیزیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھتے تھے, پیغمبر کے پاس. ان سے معلوم تھا کہ میرے قریب ترین عزیز کی نیت بدل سکتی ہے, مگر یہ اللہ کا وہ نبی ہے, قریب و ذات ایسی پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کے پاس جو امانت رکھی جائے گی یقیناً محفوظ رہے گی. درست کر لیجیے محمد آر. دوسرا چکر آپ دیکھیں, وہ عہدہین رہا ہوں, اپنے وعدوں کی انتہائی محافظ ہوتے. اسی سطح کی آپ دیکھیں ایک آیت ہے, اور یہ سب آپ کی بہت ہی جانی پہچانی آیت ہے, ربیع سے متعلق. ڈاکٹر ربیع نہیں بھی پڑھنا ہے کسی وقت آئے تھے موقع, لیکن اس سے ریلیٹڈ بھی آئے تھے. یا یہ رسول بن اور معاوض میں رب فلم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے رسول, آپ کو جو پیغام دیا جا چکا ہے اس کو پہنچا دیں, اور اگر آپ ایسا نہیں کیا تو یہ سمجھئے کہ آپ نے پورا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. امیر المومنین کی ولایت کی قدر و قیمت کی نہیں پہچانے, نگاہ قدرت میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اس فکرے کی کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ مولا کی ولایت ندائے قدرت میں کس قدر قیمتی چیز تھی. دوسری وجہ, چونکہ اب پیغمبر کو بتانا تھا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں, تو پاسبان شریعت کون ہوگا, محافظ دین مصطفیٰ کون ہوگا, زمین پر اللہ کی طرف سے حجت اور نائب کون ہوگا. اور تیسری بات, وعدے کی وفا تھی, وعدے کی وفا تھی. غور کیجیے, پیغمبر نے دنیا والوں سے جتنے وعدے کیے تھے دین کے مسائل میں, ان میں دیش کا تعلق آخرت سے تھا. نماز پڑھو یہ اجر ہے, روزہ رکھو یہ ثواب ہے, زکات دو اس کے بدلے وہاں یہ ملے گا, ہم صدا کرو قدرت نے تمہاری لیے کے لیے یہ انعام رکھا ہے, جہاد کرو جنت میں اتنے مراتب رکھے ہیں. پیغمبر نے دینی عبادت کے سلسلے میں جو وعدے کیے تھے مسلمانوں سے, ان میں بیشتر کا تعلق آخرت سے تھا. البتہ ایک وعدہ دنیا میں پورا کرنے کا پیغمبر نے فرمایا, اور وہ وعدہ دعوت گل اشیرہ نے کیا تھا. جب پیغمبر نے پہلی مرتبہ دنیا والوں کو مخاطب کرنے کا کہا, لوگوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ میں تم سبھی پیغام پہنچاؤں اور تمہیں دین کی طرف دعوت دوں, اور یہ بتاؤ کہ اس دین کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا, کون میری نصرت کرے گا, تاکہ وہی میرا وکیل ہو, وہی میرا وزیر ہو, وہی میرا جانشین. یہ باتیں تقریباً ساری تاریخوں میں ہیں, تاریخ صبری ہو, کامل ہو, ابن عثیر ہو, امامہ وسطیہ ہو, یا دوسری تاریخیں برادر علیہ السلام, کہ جو بھی آج میری مدد و نصرت کا وعدہ کرے گا, کل وکیل میرا جانشین ہوگا, وکیل ہوگا, وزیر ہوگا, خلیفہ ہوگا.